الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے دعا سے متعلق دعا اللہ رب العالمین نے بہت زبردست عبادت قرار دی ہے بلکہ عبادت کا مغز اس کو قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا عبادت کا مغز ہے مغز اور گودہ یہ اصل ہوا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس دعا کو عبادت کا مغز اور اصل قرار دیا ہے اور جو اس کی روح کو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے بہت ہی کچھ پاتا ہے دعا در حقیقت اپنے آپ کو عاجز محض سمجھ کر قادر مطلق کے سامنے دست سوال دراز کرنا اور اس کی جو شرائط ہیں اور آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا اور اس طرح سے اپنے مالک و خالق سے عرض و معروض کرنا اور یقین رکھنا کہ وہ دعا کو سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں اور جو اس کے آداب ہیں جو اس کی شرائط ہیں ان کو پوری طرح سے ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ پھر اس دعا کے اثرات محسوس کرے گا دعا کی قبولیت کے لیے بارہا مضمون آ چکا ہے کہ آدمی کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ وہ مانگے اسے وہی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ قبول ہو گئی اور اگر وہ نہ ملا تو سمجھتا ہے قبول نہیں ہوئی حالانکہ قبولیت کے اللہ رب العالمین نے کئی عنوان رکھے ہیں کبھی بندے کو بعین ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کبھی اس کے لیے وہ مفید نہیں ہے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں کبھی اس کو کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں کبھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کبھی اس کے لیے اجر و ثواب کو مقدر فرما دیتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ مختلف عنوان ہوتے ہیں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے بالفاظ دیگر دعا مانگنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کسی قسم کا نہیں ایک بندہ جب اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر مانگتا ہے گڑ گڑا کر مانگتا ہے مچل کر مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر ترس کھا کر اس کو عطا فرما ہی دیتے ہیں اور ان کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو اور مجھے یاد کرو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا تمہاری بات سنوں گا اور اللہ رب العالمین کریم مطلق کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اسی طرح ان کی شان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ بات میں اللہ سے سچا کون ہوگا جب انہوں نے فرما دیا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں تو ایسی صورت میں بندے کو مانگ کر دل میں یہ کھٹکا رکھنا کہ شاید قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ در حقیقت گستاخی ہے اور اپنے رب سے بھروسے کو ختم کرنا ہے اس سے قبل بھی رمضان میں یہ مضمون بہت تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے ایک عام آدمی اگر کسی بات کا وعدہ کر لے اور وہ آدمی آدمی ہے یعنی انسان ہے سلیم الطبع ہے شریف ہے اخلاق اس کے اندر ہے تو اس کی بات کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس نے کسی بات میں وعدہ کر لیا کام کا کہہ دیا تو آدمی جو ضرورت لے کر گیا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ کام اس کا ہو گیا جس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص درخواست لے کر گیا کسی افسر بالا کے پاس، کسی بھی محکمے کے ذمہ دار آدمی کے پاس، اور انہوں نے درخواست کو دیکھا پڑھا اور کہا کہ آپ درخواست چھوڑ جائیے اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام ہو گیا، یہ مخلوق ہے جو حاجت لے کر گیا وہ بھی مخلوق ہے، اس پر اتنا یقین ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام کا کیا ہوا، تو کہتا ہے میرا کام ہو گیا۔ بھئی کیسے کام ہو گیا؟ قاضی اس افسر نے کہہ دیا ہے کہ تم سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ اس کی بات پر اتنا یقین ہے۔ اللہ رب العالمین مالک و خالق فرما دیں کہ میں سنتا ہوں قبول کرتا ہوں، وہاں دل میں خدشہ لانا۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت زبردست گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کی بات کا یقین نہیں، جو ہمارے مالک اور خالق ہیں جن کا وعدہ سچا ہے، جو ضرور بے ضرور سنتے ہیں، انہوں نے جب خود فرما دیا تو ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، بہت بڑی گستاخی۔ اس لیے اپنے مالک کی بات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ اب مانگنے کے جو آداب ہیں، زبان پاک ہو، اسی طرح سے لقمہ حلال وہ جسم میں جاتا ہو، اور اسی طرح آدمی کا پہننا رہنا یہ چیزیں بھی حلال کی ہوں، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے جائز چیزیں مانگے، محال یا ناممکن کا سوال نہ کرے، ناجائز اور گناہ کا سوال نہ کرے۔ ایسی صورت میں جب وہ اللہ رب العالمین سے یقین اور عزم کے ساتھ مانگتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو عبد اور عاجز محض سمجھ کر، محتاج محض سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو آپ غور فرمائیے کہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر اگر کسی انسان کے سامنے بھی گڑ گڑائے گا تو اسے بھی ترس آ جائے گا۔ یہ جائے کہ اللہ رب العالمین کہ ان سے زیادہ کوئی ترس کھانے والا نہیں۔ میں نے ارحم الراحمین کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ اور ہم دعا میں کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اسی طرح سے دعا کرتے جاتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین یہ دے دیجئے، اس طرح فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، تو یہ ارحم الراحمین یہ بہت زبردست جو ہے رحمت کے لیے صیغہ ہے کہ ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ ترس کھانے والے آپ ہی ہیں، اس لیے آپ ترس کھا لیجئے۔ اور جب ان کو اس صفت کا واسطہ دے کر یاد کرتا ہے، وہ ترس کھاتے ہی کھاتے ہیں اور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے عرب حضرات بھی جو دعا مانگتے ہیں، اگر آپ حضرات نے حرمین شریفین سے جو ختم قرآن پاک کی وہ آخر میں جو ہوتا ہے موقع، اس وقت وہ نشر کرتے ہیں، دعا سنی ہوگی تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد امام جو ہے وہ کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، اس لیے کہ ارحم الراحمین یہ اللہ رب العالمین کی بہت زبردست صفت ہے کہ اس میں ترس کھانے کا جو مضمون ہے پوری طرح سے واضح ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو پوری طرح سے محتاج محض سمجھتا ہے، سوالی بن گیا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلا رہا ہے، اور جو طریقہ ہے، آداب ہیں اس کے، آدمی ان کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اس ذیل میں ایک چیز یہ بھی عرض ہے، دعا مانگنے کے وقت میں اپنی نگاہ کو نیچا ہی رکھنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے اور افضل ہے کہ نگاہ جو ہے وہ گود کی طرف رہے۔ بعض آدمی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں دعا کے درمیان میں، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، اس لیے نگاہ نیچی رہے، اور اگر یکسوئی کی خاطر توجہ کو پوری طرح سے مرکوز رکھنے کی خاطر آنکھیں بند کر لیں تو بھی مذاقہ نہیں، اور اس طرح اپنی نیچی نگاہ رکھیں اور یکسوئی کے ساتھ میں یہ توجہ رکھے اور استحضار رکھے کہ میں اپنے رب کے سامنے موجود ہوں اور وہ میرے سامنے ہیں، میں ان سے عرض و معروض کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی اپنے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون بارہا نقل کیا ہے، یہ کام کا نسخہ ہے، اس کو آپ پلے باندھ لیجئے، معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا تھا وہ ان حقائق کو سمجھتے تھے جن سے ہمیں اور آپ کو وہ روشناس کرا کر گئے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور جی بھر کر عرض و معروض کر لو، خوب کہہ لو، اور جب دل کھول کر کہو گے، جی بھر کر کہو گے، دل میں یہ خیال پختہ ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بندہ ہوں، محتاج محض ہوں، وہ رب ہیں، قادر مطلق ہیں، کریم مطلق ہیں، ارحم الراحمین ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جب گڑ گڑائیں گے اور اس گڑ گڑانے میں عاجزی کا اظہار الفاظ سے بھی ہے، صورت سے بھی ہے اور انداز سے بھی ہے۔ اگر ایک آدمی ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں، ٹیک لگا رکھا ہے اور بڑے تکبرانہ انداز سے بیٹھا ہے تو وہ کیا دعا مانگا؟ عجز و انکساری کا پیکر بن کر مانگے۔ ایک بندہ رب کے سامنے ہے، کیا عبدیت کے یہی آداب ہیں کہ وہ لاپرواہی برتے ہیں؟ اس لیے اپنے رب کے سامنے جب بیٹھ کر دعا مانگے گا، جائز ہوگی دعا، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، اور جو بھی جائز دعا ہو اس دعا کو اپنے رب کے سامنے مانگتا رہے، کہتا رہے، اور اس میں یقین رکھے کہ انہوں نے سن لیا، اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب قبولیت کے عنوان میں نے عرض کیے ہیں، احادیث کی روشنی میں یہ مختلف عنوان ہیں جو اس سے قبل بھی مضمون میں یہ آ چکے ہیں۔ بعض وقت آپ نے دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، آپ کے گمان میں بھی نہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر مانگی تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے جو مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت قبول فرماتے ہیں، کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں اور یہاں اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت یہی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور اس میں ادب یہ ہے، پہلے آدمی اپنے لیے مانگے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، پھر تمام مومنین مومنات کے لیے، اور اس کے بعد مسلمین مسلمات کے لیے۔ بہت سے آدمی جو دنیا کا ایک دستور ہے اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے، ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کی روح سے پہلے اپنا نمبر، اور مثل بھی مشہور ہے، اول خیش بعد درویش۔ تو ایک طرح سے آدمی پہلے اپنے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، اور پھر تمام مومنین مومنات، چونکہ مسلمانوں میں مرتبے کے لحاظ سے مومنین مومنات یہ اول ہیں اور مسلمین مسلمات یہ دوم ہیں، تو اس لیے ان کے لیے ماں باپ کے بعد مانگیں۔ جیسا کہ ہمیں آپ کو تعلیم دی ہے، اللہم اغفر لی جو ہے یہ اپنے لیے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کی، ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات تمام مومنین اور مومنات کی، ولی جمیع المسلمین والمسلمات اور تمام مسلمین اور مسلمات کی، آگے ہے الاحیاء منہم والاموات، جتنے بھی زندہ ہیں اور جتنے بھی وفات پا چکے ان سب کی بھی۔ اور پھر آپ اپنے الفاظ میں جتنا چاہیں اولین اور آخرین، اور اپنے آبا اور اجداد اور امہات، امہات کہتے ہیں ماؤں کو، ماں میں سب داخل ہو جاتی ہے، نانی پر نانی اور اوپر جتنا ہے دادی اور ان کے اوپر تک، اس طرح سے تو غرض یہ ہے کہ آبا اور اجداد اور اساتذہ، دوست، احباب، آپ تفصیل سے جن کے لیے دعا کرنا چاہیں، جو محسنین ہیں ان کے لیے بھی کریں، اور اس کے علاوہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ان کے لیے بھی کریں، اور اسی طرح دین اور دنیا دونوں کی حاجتوں کی اور بھلائی اور خوبی کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں میں سب سے زیادہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے مغفرت، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کریں کہ گناہوں کو معاف فرما دیں، راضی ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو بھی جائز حاجت ہو اپنے رب سے مانگیں، اور جب جذبہ شفقت کا بڑھ جائے گا، محبت غالب ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی جو شان ہے وہی جذبہ اور انداز ہمارے آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو جی چاہے گا کہ دوسروں کے لیے بھی دل و جان سے دعا کریں، اور کوئی شخص بھی دعا کے لیے کہے آپ اس کو فوراً دعا دیا کریں۔ جو عام دستور ہے یہ کہہ دینے کا جی میں تو بڑا گناہگار ہوں میری کیا دعا ہے، آپ تو نیک ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا کرنا میں کیا دعا کروں، یہ بھی تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بڑے اور چھوٹے جو ظاہری لحاظ سے جو بھی مراتب کا معاملہ نظر آتا ہے، بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو بھی دعا کی درخواست کریں، یہ بھی عجز و انکساری کا ایک انداز ہے اور عنوان ہے۔ اس کے لیے قربان جاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مثال قائم فرمائی ہے کہ بعد والوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، فرمایا کہ اے عمر اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اتنی بڑی بات ہے، آپ ساری امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں جو امتی ہیں ان سے آپ دعا کی درخواست فرما رہے ہیں، یہاں اس بات کی جڑ کاٹتی ہے کہ بڑا اور چھوٹا، دعا تو سب کی سننے والے ہیں اللہ تعالی، اور یہی سنت ادا کرتے ہوئے بزرگان دین کو دیکھا ہے، اپنے شاگردوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اپنے خدام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، خدام اپنے مقام پر اپنی طرف دیکھتے ہوئے شرما جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتے ہیں، غیرت کی وجہ سے زمین میں گڑنے لگتے ہیں، لیکن یہ سنت جو ہے ادا ہو جاتی ہے کہ بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخواست فرمائی تو پھر ہم جیسے جو ہیں اگر کوئی شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہو تو پھر وہ دھوکے میں، اور اگر اللہ رب العالمین نے یہ فرق مراتب عطا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، تعلق والوں کو، شاگردوں کو، ان کو دعا کے لیے کہے اور دل سے کہے، یہ نہیں کہ تکلفاً کہہ دیا، اور دوسروں کو چھوٹے ہوں یا عام لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ دعا کریں۔ اس سلسلے میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون کو بہت صاف فرما دیا، فرمایا کہ مجھ سے کوئی بھی دعا کے لیے کہتا ہے تو میں نقد نقد تو فوراً دعا دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے، اور اس کے بعد جب تفصیل سے دعا کرتا ہوں تو جو جو بھی یاد رہتے ان کا نام لے کر بھی، ورنہ یہ کہ یا اللہ مجھ سے جس جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے میں ان سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حق بھی ادا ہو جاتا ہے، عبدیت کا اظہار بھی ہے، اور جو تعلق ہے آپس میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے وہ محبت کا اظہار بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کریم کے دربار میں جو غائبانہ دعا کر رہا ہے کوئی شخص، اس کو قبول فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پتا بھی نہیں، اور یہ اس کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ لگا ہوا دعا میں تو اس دعا کو ہم کیسے رد کر دیں؟ اور خصوصاً وہ حضرات کے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ کوئی مسلمان دعا کرے، تو ان کے لیے بھی ہمیں آپ کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی تفصیل سے دعا جیسے کہ کیا کرتے ہیں آپ اور ہم کرنی چاہیے، یا اللہ ان کے زندگی میں جتنے بھی قصور ہوئے وہ سب معاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، کشادہ فرما دیجئے، کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے، اور یا اللہ انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما لیجئے. آپ تو بڑے ہی کریم ہیں، ان کے ساتھ کرم کے معاملے فرمائیے اور عذاب قبر سے بچائیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح تفصیل سے بھی دعائیں کریں. اور اسی طرح جو اپنے محسنین ہیں، محسنین میں ماں باپ ہیں، ان کے زبردست احسانات، پروردگار عالم نے ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے، ان کے حقوق میں بڑی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ آپ کو اس سے قبل میں رمضان المبارک میں سنا چکا ہوں. ماں باپ کے لیے کہ ایسے زبردست یہ محسن ہیں کہ ان کا بدل نہیں ہے، بہت تفصیل سے دعا کرنی چاہیے. زندہ ہے جب، وفات پا گئے جب، اور زندہ ہے جب بھی مغفرت کی دعا بھی کریں، ان کی عمر کی درازی کی دعا کریں، سلامتی اور عافیت کی دعا کریں، اور اس طرح سے جو بھی آپ بھلائی کی ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں وہ کیا کریں. اور وفات پا گئے ہیں تو بھی ان کے لیے خوب دعائیں کریں، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ماں باپ جو ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے نانا نانی، دادا دادی اور چچا وغیرہ، عزیز و اقارب، آپ کو جو بھی یاد آئے ان کے بھی نام لے کر دعائیں کریں. آپ کے دوستوں میں جو بھی بہت زیادہ دوست ہیں ان کے، اور اسی طرح سے اساتذہ ہیں، یہ بھی زبردست محسنین ہیں. اساتذہ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، استاد استاد ہی ہے، شاگرد شاگرد رہے گا ہمیشہ. تو اس لیے اپنے اساتذہ کا بھی حق ادا کرتے رہیں، ان کے لیے خیر کی، بھلائی کی، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، چاہے استاد دنیا کے کام کا ہو یا دین کا. اور دین کا استاد تو اور بھی زیادہ مرتبے والا ہے، اس لیے سارے اساتذہ کے لیے دعا کریں. اسی طرح آپ کو بزرگان دین سے تعلق ہے تو بزرگوں کے لیے بھی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرمائے، زندہ ہے تو ان کی سلامتی کی دعا. اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. حرم محترم میں ایک مرتبہ نماز عصر سے فارغ ہوئے تو ایک بزرگ ہستی سیدھے ہاتھ پر ایک دو آدمی کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی سلام پھرا تو اکثر دعا کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. ان بزرگ ہستی نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ایسے دل سے دعا کی، یا اللہ سارے مسلمانوں کے عبادات کو قبول فرما لیجیے. انداز ان کا اتنا زبردست تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ دل سے آواز نکل رہی ہے، کیونکہ آدمی جتنا کمال حاصل کرتا جاتا ہے اس میں شفقت بڑھتی جاتی ہے، نرمی بڑھتی جاتی ہے، اور محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کی دعا سے اسے بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اتباع کی برکت ہے کہ جو آدمی بھی اتباع میں جتنا درجہ کمال حاصل کرے گا اس کا حال اتنی ہی نسبت سے ترقی کرتا جائے گا کہ اس میں شفقت غالب ہوتی جائے گی، اور وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہت وسعت کے ساتھ دعا کرے گا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ قیدے لگا کے دعا مت مانگو، اور اسی طرح سے بخل سے کام مت لو کہ آدمی دعا کرے کہ بس میری تو مغفرت کر دیجئے، دوسروں کی نہ کیجئے. اور اسی طرح سے آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نحال ہو جاؤں، نوازا جاؤں، دوسرا محروم رہ جائے، بہت زیادہ یہ کنجوسی کی اور بدبختی کی نشانی ہے. ارے تم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہو اور اس طرح سے جذبہ رکھتے ہو بندہ. اگر تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین کسی اور کو بخشنے کا سامان فرما دے تو تم تو خوش نصیب ہو جاؤ گے کہ ذریعہ بن گئے. اس لیے کبھی بھی دعا مانگنے میں بخل نہ کرے. ایک روایت ہے واللہ اعلم, حدیث شریف ہے, جس میں بعد میں تو ہے کہ 25 مرتبہ اور بعد میں اس سے زیادہ کا بھی ہے کہ جو شخص بھی اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات یہ مانگے گا دوسروں کے لیے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی بھی اور سب کی مغفرت فرما دے. تو اس لیے دعائیں جو ہیں مانگنی چاہیے, مغفرت کی دعا بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے رضا مانگنا کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. جب اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے تو کام سارے بن جائیں گے. جب مالک راضی ہو جائے ان سے آپ جو کچھ بھی عرض معروض کریں گے وہ قبول فرما لیں گے. اور اس کے پوری طرح سے مشاہدے آخرت میں آپ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین جب جنت عطا فرما دیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آپ کا دل چاہا اور ادھر اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا. یہ دنیا میں ان سے مانگنے اور گڑگڑانے کے ہی اثرات ہیں. اور یہاں بھی جب بندہ مانگتے مانگتے اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو یہاں بھی مشاہدہ ہونے لگتا ہے کہ بندے نے ادھر مانگا اور ادھر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, حتیٰ کہ اتنا زبردست جذبہ ہو جاتا ہے کہ بعض وقت ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے کسی حاجت کے پورا کرانے کے سلسلے میں. ابھی اس نے سوچا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے اس کے لیے امداد کا سامان اور اس کے انتظامات فرما دیے. اور اس میں بنیادی عنصر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا اور اس پر بھروسہ کرے گا, اللہ رب العالمین اس کے لیے خلاصی کا راستہ پیدا فرمائیں گے اور روزی اسے وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. بھائی میرا تو مشاہدہ بہت ہے اور اتنا ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین پڑھے کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی زندگی میں ایسے سابقے پیش آتے رہتے ہوں گے کہ جس سے یہ ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بے شک ہمارے رب بڑے کریم ہیں اور ان کی توجہ خاص ہماری طرف ہے کہ ہماری آپ کی ضرورتوں کو وہی پورا فرماتے ہیں. سچے دل سے مانگ کر تو دیکھیں. ہمارے بہت سے دوست احباب بعض مشکلات کا سامنا ہو گیا, سبھی کو ہوتا ہے. گھر میں مثال کے طور پر ولادت ہونے والی ہے, پریشانی کا مرحلہ ہے, گڑ گڑا رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, یا اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ آسان فرما دیں. ڈاکٹروں نے ڈرا دیا ہے, کیس بہت خطرناک ہے, معاملہ بڑا پریشان کن ہے, آپ تیار رہیے کہ شاید آپریشن کی بھی نوبت آ جائے. بیچارہ چاروں ناچار تیار ہے لیکن رجوع اللہ کر رہا ہے, یا اللہ معاملے کو آسان فرما دیجئے, آسان فرما دیجئے. اللہ رب العالمین کی ایسی شان نظر آتی ہے کہ ایسا آسان فرما دیتے ہیں کہ نرسیں بھی اور لیڈی ڈاکٹر بھی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ کیس بالکل انوکھا ہوا ہے. ارے انوکھا کیا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے بہت الحا کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, گریے کے ساتھ مانگنا یہ بہت زبردست جو ہے رحمت کا سامان عطا کرتا ہے. ہمارے گھر میں ایک زمانے میں امید سے تھیں, جب کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تحدث نعمت کے طور پر. عورتوں نے بڑا ڈرایا, معاملہ بڑا سنگین ہے اور یہ کیس فلانے نمبر کا ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑا لمبا چوڑا قصہ چلتا رہا. دعائیں مانگتے رہے، اپنے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کراتے رہے، بزرگوں سے دعا کراتے رہے، جو جو بھی اپنے تھے ان سے کہتے رہے، بھی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما. خود ہمارے گھر میں بھی دعا میں لگی رہی، ہم بھی دعا میں لگے رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے. ڈرانے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ڈرانے. یا اللہ، معاملہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ کریم ہیں، آسان فرما دیجیے. پروردگار عالم کریم مطلق نے ایسا کرم فرمایا کہ نرسیں بھی اور ڈاکٹر بھی کہہ رہی ہیں کہ معاملہ تو بڑا سنگین تھا، بڑا سیریس تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا آسان ہو گیا. جب وہ جا رہی تھی ہسپتال کے اندر تو جلدی جلدی جتنی مرتبہ بھی ہو سکا یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام جلدی سے جتنی مرتبہ بھی ہو سکا پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کہ اللہ کے سپرد معاف ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ آسان فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مشکل کو آسان فرمائیے. آپ بہت قدرت والے ہیں، کریم اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں، اور بھی آپ کے ہماری زندگی میں مراحل پیش آتے رہتے ہیں. سچے دل سے مانگیں گے وہ ضرور بے ضرور ضرورت اور حاجت کو پورا فرما دیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ان کا واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہے. حضرت مولانا عبد القدوس صاحب بنگال سے تعلق رکھتے تھے، بہت بزرگوں میں سے تھے. شروع میں جب گئے وہ ہجرت کر کے تو بنگالی رباط تھی وہاں، اس میں وہ قیام فرماتے تھے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ سلام دعا کرنے کے بعد، میں آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ جی میں آپ کی بچی سے نکاح کر کے کیا کروں گا، میں تو اکیلا آدمی ہوں، کبھی ملتا ہے کھانے کو، کبھی نہیں ملتا، نہ میرا کوئی در ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، میں تو اکیلا ہوں، رباط میں رہتا ہوں، مل گیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ کر لیا، لہذا آپ مجھے تو معاف فرما، اپنی بیٹی کو کہیں اور دیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے طے کر لیا ہے کہ بیٹی آپ ہی کے نکاح میں دوں گا. ادھر سے انکار، ادھر سے اقرار اور اصرار، اور بالآخر وہ اصرار جو ہے رنگ لایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے حضرت مولانا کے نکاح میں دے دی. دونوں میاں بیوی اللہ والے، مل جائے تو کھا کر شکر ادا کر لے ورنہ صبر کر لے. فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ گھر کا سامان ہو گیا، ایک گھر مل گیا، بچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، توکلن علی اللہ بیٹھے ہیں، مہمان آ گئے، جان پہچان والے، چلو بھی مولانا کے یہاں ہو کر آئے، ملاقات کر کے آئے، حج کو آئے ہیں، مولانا کے آئے، مولانا نے ان کو اندر بٹھا لیا. مہمان ہیں، پانچ ہیں، دس ہیں، پندرہ ہیں، بیس ہیں، مختلف ہیں، آنے جانے والے آتے ہیں ملنے، اندر بٹھا لیا اور زنان خانے میں گئے. اہلیہ صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اتنے مہمان آ گئے ہیں. اہلیہ صاحبہ بھی کتنی پہنچی ہوئی تھی کہ جس کے مہمان ہیں وہ خود ہی فکر کریں گے، ہمیں کیا فکر ہے. فرماتے تھے کہ بیٹھے ہیں، باتیں چیتیں کر رہے ہیں، خیر خیریت آپس میں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی پوچھ رہے ہیں خیریت. کچھ دیر گزرتی تھی کہ دستک ہوئی، جا کے جو دیکھتے ہیں تو آدمی کھڑے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ آپ کے لیے خوان لے کر آئے، اور خوان بھی ایسا ہوتا تھا کہ جتنے مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے وہ سارے بکفایت یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتے تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ بچ بھی جاتا تھا. اور پھر جو وقت بدلتا رہا، اللہ تعالی کی رحمتیں ہوتی رہی کہ وہ وقت آ گیا کہ صاحب اولاد بھی ہو گئے، صاحب جائیداد بھی ہو گئے، اور اس طرح سے ان کے یہاں مہمان آتے تھے تو دعوتوں کے سلسلے رہتے تھے اور آنے جانے والوں کو خوب ہدایا دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی شان ہے. تو اس لیے اس رب کریم پر بہت زبردست یقین رکھنا چاہیے. تحدث نعمت کے طور پر آج آپ کو پھر ایک عجیب بات سناتا ہوں. وہ رب کریم بڑے کریم ہیں, یہاں بھی وہ رب ہیں, سارے عالم میں رب ہیں, سب ہمارے ہر جگہ وہ مالک ہیں, یعنی ان کی بادشاہت ہر جگہ ہے. ایک مرتبہ 1976 میں مکہ مکرمہ میں, یہی تقریباً وقت تھا نماز مغرب سے قبل, اس روز دل چاہا میرا کہ میں آج رات کو بعد نماز مغرب ہوٹل میں جا کے بریانی کھاؤں گا. حرم محترم میں چلا گیا, اکیلا تھا میں, نماز آرام سے پڑھ کر میں نکلا. وہاں پاکستانی کھانوں کے بہت سے ہوٹل تھے, ایک ملباری کے ہوٹل میں میں چلا گیا. میں گھسا ہوٹل میں تو میں نے سوچا کہ بالکل شروع میں جو کرسیاں رکھی ہیں اگر میں اس پر بیٹھ گیا تو ہر آنے جانے والا میرے مار مار کے یوں جایا کرے گا, مجھے ہلا ہلا کے چلا جائے گا. ظاہر ہے جب شروع کی کرسی میں بیٹھے, اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے بس میں جو باہر کا حصہ ہے نا اس میں آپ بیٹھ گئے, کنڈکٹر نے کہا چلو جی آگے کو, تو آپ جو آگے چلے تو وہ کرسی والے کی طرح مار کے چلے گئے, وہ کرسی والا بےچارہ ہل گیا, اور جو بیٹھا ہے بالکل اندر اس کا کچھ بھی نہیں, وہ آرام سے بیٹھا. تو اس سوچ سے میں نے کہ میں اگر کنارے پر ادھر کو بیٹھ گیا جو بھی اندر آئے گا ہوٹل میں وہ میرے مار کے چلا جائے گا تو مشکل ہوگی, لہذا میں اور ذرا اندر کو جا کے بالکل دیوار کے ساتھ اس طرح بیٹھا کہ سامنے ایک اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بریانی کی پلیٹ لبا لب بھری رکھی تھی. میں نے سلام کیا, وہ کھا نہیں رہے تھے اس وقت, سلام کیا اور میں بیٹھ گیا کہ میرا آئے تو میں اس سے کہوں. کہنے لگے حاجی صاحب کھائیے. میں نے کہا جی بارک اللہ. نہیں کھائیے آپ حاجی, میں ابھی منگا لیتا ہوں, آپ کھائیے شروع کیجئے. وہ حاجی صاحب غالباً مدراس کے تھے, انڈیا سے حج کرنے آئے ہوئے. اس سے اگلا مضمون ہے جو آپ غور سے سنیں. کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پلیٹ اتنی بڑی ہے اور مجھے اکیلے سے کھائی نہیں جائے گی, میں اللہ میں سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کسی کو بھیج کہ وہ اس کو میرے ساتھ کھا سکے, ورنہ مجھے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے. میں نے کہا کہ بہت اچھا جی, اگر یہ بات ہے تو بسم اللہ. اور میں نے کہا یا اللہ آپ کی شان ہے, بریانی بھی خوب کھلاتے ہیں, ہاتھ سے کھلاتے ہیں اور پیسے بھی بچوا دیتے ہیں. اسی طرح اسی حج میں ایک موقع ہوا, منا میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, میرے اور کچھ دوست بھی تھے, میرے بھتیجے بھی تھے, ہم ساتھ میں تقریباً کوئی 8-10 آدمی تھے. ایک مولانا تھے, ان سے ہماری بڑی سلام دعا تھی, بے تکلف ہمارے دوست تھے. تو وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ بھئی میں اکیلا ہوں, آج منا میں قربانی کی کلیجی کھانے کو جی چاہ رہا ہے, لیکن اب میں اکیلا قربانی میں سے کہاں لاتا, کہاں اس کو پکاتا, کوئی انتظام نہیں, اکیلا آدمی پریشان, لیکن دل کی خواہش تھی کہ یہاں کی کلیجی ضرور کھاتا. اس خدا بزرگ برتر کی شان دیکھیے کہ وہ ٹہلتے ٹہلتے منا میں وہ ہماری طرف کو آ نکلے. ارے میں نے کہا کہ مولانا آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس ایسے ہی نکلا تھا ادھر ادھر دیکھنے. میں نے کہا یہاں آئیے آپ, وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ بٹھا لیا, باتیں چیتیں کرتے رہے. ہمارے دوست تھے, بڑے مستعد نوجوان تھے, وہ وہاں سے 3-4 کلیجیاں لائے تھے, ہم بھی لے آئے تھے. تو اس طرح وہ ساری کلیجیاں اکٹھی کر کے اور وہ بھن رہی تھی. تھوڑے سے بیٹھے اور اس کے بعد تکلفن کہنے لگے اچھا مولانا میں چلا. میں نے کہا چلے کہاں, ابھی کلیجی پک رہی ہے, کھا کے جائیے. کہنے لگے کہ آپ کو اب دل کی بات بتاتا ہوں کہ دل میں آج میرے بڑے ارمان مچل رہا تھا کچھ دیر پہلے سے, کہ آج میرا جی جا رہا تھا کہ یہاں کی قربانی کی کلیجی کھاؤں, لیکن میرے بس کا تو تھا نہیں. اللہ بزرگوں برتر کی شان دیکھیے, کہاں بھیج دیا آپ کے پاس. اور پھر وہ کھا کر گئے, بڑی دعائیں دینے لگے, بہت خوش ہوئے. ہم بھی بہت خوش ہوئے کہ رب کریم کی شان رضاکیت کیسی زبردست ہے. تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ وہ رب بڑے کریم. ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, وہیں کا یہ اسی زمانے کا واقعہ. میں آیا حرم شریف میں, آ کر میں نے کہا یا اللہ پیسوں کی ضرورت ہے میرے لیے, آپ غیب سے انتظام فرما دیجیے. جیب میں پیسے تھوڑے ہیں, ضرورت زیادہ ہے. میرے کچھ سلام دعا والے ہو گئے تھے، میرے بھائی بھی وہاں تھے چھوٹے مرحوم جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھائی کے استاد تھے، کچھ اور سلام دعا والے تھے. وہاں میں نماز ظہر پڑھ کے گیا بھائی کے پاس. وہاں ایک دوست آئے کہ ان کا کام یہ تھا، وہاں رہتے تھے اقامے پر، اور وہ کچھ کاروبار کرتے تھے، گھڑیاں خرید لی مختلف دکانوں پر بیچ دی، کچھ اور کام کر لیے خرید لیا کہیں بیچ دیا، اس طرح سے وہ کچھ کرتے تھے اور اس میں ان کو نفع ہو جاتا تھا. وہ کہنے لگے کہ مجھے 100 گھڑیوں کی چینیں فٹ کرانی ہیں. ایک میں تھا، میرے بھائی تھے، بھائی کے ایک استاد تھے، 3 آدمی. کہنے لگے کہ بھئی یہ کام ہے نا، تم میں سے کون کرے گا؟ دل تو میرا کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ میرا معاملہ بن جائے. میرے بھائی چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف کو ان کا رجحان ہو جائے، اور ان کے استاد چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف رجحان ہو جائے. بہرحال میں تو چپ کھڑا رہا شرم کی وجہ سے، لیکن دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کر لیا، یا اللہ ان کے دل میں ڈال دیجئے. اب اس پر اللہ رب العالمین کی کریمی دیکھی، مجھے رونا آ گیا. کیسے زبردست کریم ہے، کتنے خیال فرمانے والے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، تم بھی کام کر رہے ہو، ان کے استاد سے کہا، تمہارے بھی ماشاءاللہ پیسے کی آمدن ہے، یہ بھی ملازم ہے، اور یہ مولانا جو ہے ان کا کوئی یہاں پہ جو ہے کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، یہ بیچارے حد کے لیے آئے ہوئے، لہذا میں ان کو دیتا ہوں. اور اللہ کی شان دیکھی کہ کھڑے کھڑے انہوں نے 100 ریال جو ہے نکال کر پیش کے دے دیے، کہ ابھی فی الحال آپ 100 ریال رکھ لیجئے، اور بعد میں جب آپ یہ مکمل کر دیں گے تو آپ کا جو اور حساب ہوگا وہ میں پورے پیسے آپ کو لوٹ دے دوں گا. یا اللہ، آپ بڑے ہی زبردست سننے والے، بڑے قبول کرنے والے. تو بے شک رب کریم بہت زبردست کریم ہے. یہ آپ کو میں نے ایک آدھ واقعہ سنایا ہے، بہت واقعات ہیں، وہ اتنے زبردست کریم ہیں کہ ان کی کریمی آپ اور ہم بیان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، لیکن ہمارا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس لیے دعا کے سلسلے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے. ہمارا ایک دوست تھا 81 اور 82 میں، وہیں رہتے ہوئے ملازمت کے دوران میرا دوست کہنے لگا، مولانا پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے. ابھی پریشانی تو کچھ نہیں، پیسے تمہارے پاس بھی، میرے پاس بھی، دکانیں بھی موجود ہیں، جب یہاں سے اٹھو تو پیسے خرچ کر کے کھا لینا. کہنے لگا نہیں، پیسے خرچ کر کے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، مفت کھانے کو دل چاہ رہا ہے. ابھی تو اس سے مانگ لو، سامنے بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف کی عمارت نظر آ رہی ہے باہر کو نکل کے، مانگ لو، اس کے لیے کیا مشکل ہے. ابھی وہ اور میں باتیں کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، چلنے لگا کہ یا اللہ بس پکوڑے کھلائیے اور بغیر پیسوں کے کھلائیے. تھوڑی دیر میں ایک حاجی صاحب ادھر سے گزرے، پکوڑے کھاتے جا رہے تھے، اتنا بڑا انہوں نے وہ لے رکھا تھا پیکٹ جیسا ہی. پکوڑے کھاتے کھاتے اللہ کی شان دیکھی کہ ہماری دکان پر آ کر ان کو دینے لگے. انہوں نے تکلفن کہنے نہیں رہنے دیجئے، ارے کہنے لگے میں نے وہاں سے لیے، حرم شریف کے پاس سے، وہاں سے یہاں تک کھاتا ہوا چلا آیا، اب کیا سارے کھاؤں گا؟ سارے کھا لیے تو چکر لگاتا پھروں گا، بس میں نے کافی کھا لیے، ابھی آپ کھا لیجئے. کہنے لگا دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، ادھر مانگا ادھر مل گیا. سچ بات یہ ہے کہ وہ رب کریم بہت زبردست سننے والے ہیں. یہاں بھی ان کے معاملے ایسے ہی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ یقین ہو. تو اس لیے اللہ رب العالمین کریم مطلق سے مانگنے میں دریغ نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں، استغنا نہ برتیں. اگر ہم مستغنی بن گئے اور لاپرواہی برتی اور ڈھنگ سے نہ مانگا تو اللہ رب العالمین ناراض ہوں، انہیں غصہ آئے گا کہ یہ ہم سے استغنا برت رہا ہے، ہے ہمارا سراپا محتاج اور استغنا برتتا ہے. اس لیے استغنا کی گنجائش نہیں، محتاج کی کا پیکر بن جائے، اور ہم تو اس کے بھکاری ہیں. تو بھکاری بن کر جب مانگیں گے، آپ نے دیکھا بھکاری کتنے عاجزی سے مانگتا ہے، ہم تو اپنے رب کے سامنے بھکاری بنیں گے تو بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رونا آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی شکل بنا لو، رونے صورت پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ترس آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین بڑے قریب ہیں. آپ اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس قدر نظر آتا ہے کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہو جائے. ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا احتشام الحق صاحب خان رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں کا رمضان میں جو ختم قرآن ہوتا ہے تو وہاں دعا جو ہوتی ہے سبھی جانتے ہیں. ایک شخص تھا کہ مولانا کا بہت سخت مخالف تھا، ایک شخص تھا بہت عاشق تھا. ختم قرآن کے موقع پر مخالف سے موافق نے کہا، عاشق نے کہا کہ چلو بھائی میں جا رہا ہوں مولانا کے یہاں، تم بھی چل رہے ہو دعا میں شریک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے میاں وہاں کیا رکھا ہے، وہ لوگ تو ایسے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں تم چلو دعا میں شریک ہونا، پھر دیکھنا تم کے اللہ تعالیٰ کے کیسے نیک اور محبوب بندے ہیں. بار کہہ انہوں نے انہیں آمادہ کر لیا. کہنے لگے کہ میرے تین حاجتیں ہیں، اگر وہ پوری ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ والے ہیں اور اچھے لوگ ہیں اور حق پر ہیں، اور اگر نہیں پوری ہوئی تو سمجھوں گا کہ یہ باطل والے ہیں. من جملہ ان کے ایک تو غالباً حج کی تھی، ایک اولاد کی تھی کہ مدتوں سے ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ایک دعا کوئی اور تھی. وہ بتایا انہوں نے کہ میری تین حاجتیں ہیں، چلتا ہوں وہاں آئے مجمع جو ہے سب کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے، گڑ گڑا کر روتے ہیں. ختم قرآن کے مبارک موقع پر ویسے بھی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اللہ کی خاص رحمت برسے.